الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلی وسلم علیہ. قابل قدر بزرگو، محترم بھائیو اور معزز سامعین، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، مسلمانوں کی زبون حالی بھی درخور اعتنا نہیں کی جا سکتی، اور ہمارے ذمے صرف ایک کام تھا اور وہ تھا مسلمان رہنا، جس کی ضرورت دنیا و آخرت میں ایک جیسی ہے. دنیا میں ایمان لایا جاتا ہے، ایمان کا کسب اور ایمان کا صدور اور ایمان کا ارتکاب، اس کا موقع و محل دنیا ہے. آخرت کو تو دیکھ کر، بلکہ موت کے ڈراوے دیکھ کر کفار بھی ایمان لانے کے لیے تلملاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے، فرعون جب بحر احمر میں ڈوبنے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا اله الا وانا من المسلمين. تین نعرے لگائے ایمان کے، ایک تو آمنت اور پھر لا اله الا اللہ، اور ان تینوں کے تین نعروں کو مسترد کر دیا گیا. اللہ نے کہا الان، اب ایمان لاتا ہے. وقد عصيت قبل، اس سے پہلے نہیں مانتے تھے. وكنت من المفسدين، اور پرلے درجے کے فسادات کرتے تھے. مفسد وقت فساد کی جڑ اصل میں حکمران ہے اور اس کے غلط اقدامات ہیں اور اس کی نرم یا سالمانہ پالیسیاں ہیں. اعمالکم و امالکم، لیکن حکمران اعمال کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں. قوم میں نافرمانی اتنی بڑھ جاتی ہے، شریعت سے سرکشی اور بغاوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شامت اعمال ما و صورت نادر گرفت، نادر شاہ جیسے ظالم پر قوم پر مسلط ہو جاتا ہے اور ایک ڈراؤنی اور خطرناک قسم کی صورت اختیار ہوتی ہے. دنیا کفر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، کفر کی تمام تنظیمیں اور ممالک اور سلاطین وہ مسلمانوں کو اپنے خلاف ایک کانٹا سمجھتے ہیں، انہیں رکاوٹ سمجھتے ہیں. حدیث شریف میں ہے قرب قیامت میں مسلم ایسا ہوگا جیسے گوشت کا ٹکڑا جو قصابخانے کے تخت پر پڑا ہوا ہو اور ہر طرف سے اس کو درندے نوچتے ہو، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک ملک میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر قیام کا امن قائم کرے، قیام امن کی کوشش کرے، وہ دوسرے ممالک کو اسلامی جذبات، اسلامی تعلیمات سے کیسے آگاہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو بہت بڑا ایمان، بہت بڑی سطوت چاہیے. بادشاہ روم کو جب پتہ چلا کہ مسلمان بڑی تیزی سے فتوحات کر رہے ہیں اور چند سالوں کے بعد روم اور فارس پر ان کی حکمرانی ہوگی، تو کفار سازشوں میں بڑے زبردست ہوتے. جس طرح اب انہوں نے ٹیکنالوجی اور ایٹمز اور جدید سائنسی ایجادات کی شکل میں ایسا مواد تیار کیا جو لمحوں میں دنیا کے اندر کوہرام مچائے. یہ کام یہ بہت پہلے سے کرتے ہیں، لیکن اس وقت ٹیکنالوجی اور مواد نہیں تھا بلکہ سازشی ہتھکنڈے تھے اور سازشیں ہوتی تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ چوکنڈا رہنا پڑتا تھا. تو بادشاہ روم نے اپنے انٹیلیجنس ٹیم کو، جاسوسی ٹیم کو روانہ کیا کہ جاؤ اور امیر المومنین مسلمانوں کا بادشاہ حضرت عمر کے حالات دیکھ کے آؤ کہ یہ وقت کیسے گزارتا ہے. وہ آیا اور بیس بدل کر کسی چور طریقے سے حضرت عمر کے آس پاس رہا، کافی دن گزارے اور واپس چلا گیا. اور اس کے بعد بادشاہ روم کو اس نے یہ خبر دی، تاریخ خصال میں ہے، کہ میں نے ان کی زندگی دیکھی، وہ مشقت کی زندگی، تو تحمل تکالیف کا بہت آسان ہے، اور وہ آسودگی اور آسائش یا راحت و آرام کی طرف بہت کم بڑھتے ہیں. سب سے مشکل کام اور سب سے گراں کام وہ خود انجام دیتے ہیں. بادشاہ روم سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا اس سے حکومت لینا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ حکومت تب لی جاتی ہے جب اگلے آدمی میں نرمی آ جائے، راحت پسند ہو جائے، مفاد پرست ہو جائے، اور اس شخص کے اندر سختی اور تکلیفوں کے تحمل کا جذبہ ہے. اس نے کہا جذبہ نہیں ہے، یہی ان کی زندگی ہے. سویرے اٹھتے ہیں، نماز خود پڑھاتے ہیں، مسجد میں مقدمات سنتے ہیں، بازار جا کے مارکیٹ اور دکانوں کا حال دیکھتے ہیں، تمام اناج اور سبزیاں اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ کب کی رکھی ہوئی ہے، کس طرح بیچ رہے ہو، نیچے اور اوپر دونوں دکھاؤ. حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں، ترمذی شریف میں ہے، قانون نافذ کیا تھا، لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقا، غیر فقی آدمی مدینے کے بازار میں سودا سلف بیچنے نہ آیا کرے. یا تاجر صرف وہ ہوگا جو فقہ کا ماہر ہو، مسائل آتے ہو. ایک جاہل آدمی اور احکام سے بے بہرے کو مدینے کے مارکیٹ میں سامان اور سودا لگانے کا حق نہیں تھا. ایسا سلیبس تھا، ایسا نصاب تھا، ایسی زندگی کا ٹائم ٹیبل تھا. اور دوسری خبر جاسوسی ٹیم نے یہ دی کہ لا یخدع ولا یخدع، دھوکہ کرتا بھی نہیں ہے اور دھوکہ اس کو دیا بھی نہیں جا سکتا. تو اس نے کہا بات ختم ہو گئی، اگر اب نہیں تو چند سالوں بعد یہ روم اور فارس ان کے ہوں گے. لا یخدع، دھوکہ نہیں دیتے. معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے، اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہے، کیونکہ بندہ جب اللہ کا ماننے والا ہو وہ غلطی کبھی نہیں کرتا. ایک غلطی ہونا ہے وہ اور چیز ہے، آپ پاؤں رکھتے زمین پر وہ نیچے چلا گیا یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن آپ اوپر سے نیچے چلانگ مارتے یہ عاقل نہیں کرتا. یہ ہوش اور دانشمندی کے آداب کے خلاف ورزی. آپ نوالا منہ میں لے جا رہے تھے اور نیچے گر گیا، یہ غلطی ہو گئی، لیکن آپ نوالے کو وہاں سے اٹھا کے اور کان میں ڈالے، ایسا بےہودہ انسان کہیں دیکھا نہیں گیا ہے. لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے، گوں کھاتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے نا کھانا سمجھتے ہیں، اور موت پیتے اس کو دودھ کا نام دیتے اور شرم نہیں آتی، اور کہتے ہیں جی انسان سے غلطی ہوتی ہے. غلطی ہوتی ہے اور چیز ہے، غلطی کرنا اور چیز ہے. غلطی کرنی نہیں ہے، غلطی ہو جائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور اگر ہم بھول گئے یا ہم چوک گئے اور ہم سے کچھ ہوا تو ہمیں معاف فرما. بھولنا تو یہ ہے، مثلا آپ کو یاد ہی نہیں ہے اور آپ نے پانی پی لیا، بھائی روزے کی حالت میں بھول گئے، اور چوک یہ گئے کہ آپ تو منہ کے اندر پانی ڈال کر کلی کر رہے تھے، غلطی ہو گئی وہ نیچے اتر گیا. یہ ایک کو عرب نسیان کہتے اور دوسرے کو خطا کہتے. اب سوال یہ ہے کہ نسیان اور خطا تو معاف ہے، اس پر معافی اس لیے مانگی گئی کہ کبھی کبھی آپ کا نسیان اور آپ کا چوک جانا کئی لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب بنتا ہے. آپ کو کہہ دیا گیا یہ چیز لے کے آؤ، دس آدمی انتظار میں، آپ لانا بھول گئے. وہ دس آدمیوں کے جو دو گھنٹے ضائع ہو گئے اس کا حساب کون دے گا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اس لیے کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن کے اندر بھول چوک بھی معتبر نہیں ہے، اس پر بھی سزا آئے گی. نماز کے اندر کوئی بھول گیا، واجب ترک ہو گیا یا تاخیر ہوئی یا رکن میں تاخیر ہوئی، تو سجود سہو کرنا پڑتا ہے ورنہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. البتہ روزے کی حالت میں بھول تو بالکل معاف ہے اور چوک پر قضا ہے، اور اگر آمدن کھایا پیا گیا تو دو مہینے کا کفارہ، عظیم سزا تجویز ہوئی ہے. تو انسان کو دنیا کے اندر ایک بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ مسلمان رہے اور مسلمان مرے. یہ سارا جو شیڈول ہے زندگی کا، جس میں پانچوں نمازیں فرض ہیں، پانچوں اوقات ہیں ابتدا اور انتہا ہے، تقریباً تمام اموال کے زکات کا حکم ہے. سال بھر میں ایک مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا ہے، عمر بھر سچ بولنا ہے، ایفا عہد کرنا ہے، امانت داری سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، عفت تقوی اور پرہیزگاری کے قریب ہونا ہے، بڑوں کے آداب اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، شرائع کا اتباع کرنا ہے، امور دین و دنیا میں عدل میانہ روی سے رہنا ہے. یہ تمام امور جتنے آپ اکٹھے کریں ان کا ایک ہی حاصل نکلے گا، اور وہ یہ کہ آدمی یہاں مسلمان رہے، اور ظاہر ہے جب مسلمان رہے گا تو مسلمان مرے گا. ایک آدمی جب دکان کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں فلان دکاندار مر گیا. ایک آدمی جب چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے اور وہ مرتا ہے یا مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں فلان ڈکیت مارا گیا. تو جب آدمی عمر بھر ایمان پر رہے گا اور ایمان کے اعمال کرے گا اور ایمان کے خاطرداری کرے گا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ کی عادت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالی کے احسانات کا مظہر ہے کہ اس شخص کو اسلام کی موت نصیب ہوگی، اسلام کی موت نصیب ہوگی. اب ذرا غور کریں آپ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے ابن عازب کو ایک دعا تلقین کی، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوست امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. یہ دعا ہے رات کو سوتے وقت، باوضو ایسا وضو کر لو کہ وضو اکل الصلاۃ، جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اور سم مستجے علی شک کل ایمن، پھر دائیں کروٹ پر لیٹنے لگو، ہاتھ گال کے نیچے دے دو دائیں ہاتھ، اور یہ دعا پڑھ لو. یہ آگے دیکھو بات کی عجیب کہی ہے، وہ اصل ہمارا مدعا ہے، وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمْ بِ. اس دعا کے پڑھنے کے بعد اور باتیں نہیں کرو، اس کو آخری بنا لو. اِن مُتَّ تِلْكَ اللَّيْلَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر آج رات کو آپ کی موت آئی تو ایمان پر مرو. اتنی ضروری دعا ہے. برائے ابن عازب کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کی اور رددتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو سنانا شروع کیا. اللہم اسلمت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوست امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا کی جگہ انہوں نے پڑھا وبرسول کا، نبی نے نبی بتایا تھا اور انہوں نے رسول پڑھا، آپ نے فوراً دہرایا. آپ نے کہا لا بل بنبیک، میرے الفاظ میں تبدیلی نہیں کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں. اسلام دغا بغا ڈگا کو نہیں کہتے، اسلام جس طرح آیا ہے اور جیسے ہے اس کے مطابق چلنے کو اسلام کہتے. اسلام کے معنی سیدھا ہونا، سیدھا چلنا پڑے گا. حالانکہ رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہے، لیکن پیغمبر نے اس وقت نبی کا لفظ کہا ہے، رسول کا نہیں کہا ہے. تو جب اس نے رسول کہا آپ نے لٹایا اسے، اور آپ نے کہا کہ نہیں، جو لفظ میں نے کہے وہی پڑھا کرو، وہ بھی نبی یہ کل لذی ارسل. اور دعا کتنی بڑی ہے کہ فرمائے ان مت تلک اللیل مت علی الفطرہ، اگر اس رات کو تیری موت واقع ہو گئی تو اسلام کی موت پر مرو گے. کتنی بڑی بات ہے، ساری زندگی ایک طرف اور اسلام پر مرنا تمام باتوں کا خلاصہ اور جوہر ہے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ہیچ ہے. خاص کر ان لوگوں کو بہت سوچنا چاہیے جنہوں نے اپنا درود و سلام بھی بنایا ہے، اپنے حساب سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے چیختے چلاتے ہیں، جنہوں نے اپنے طور پر مردے کے لیے تیجا و چیلم اور برسی ایجاد کیا ہے، اور جو بزرگوں کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے ان کا عرس کرتے ہیں، کبھی گیارہویں اور کونڈے مناتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک جلیل القدر صحابی جنہوں نے صرف نبی کے لفظ کو چھوڑ کر رسول کہا، حالانکہ قاعدے کے مطابق رسول نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو رہنے دیا کہ نہیں پیچھے ہٹو، جو میں کہتا ہوں وہ کر لو. شریعت اللہ کے احکام اور نبی کے اتباع کا نام ہے. اس فرقے میں اعتدال کے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے غور کیا تو بہت ساری جنجال سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور امت کو بھی سکون ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ، ایسے مثال دے رہا ہوں، وہ یہ کہ آیت جب نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحیح البخاری اور صحیح مسلم اور تمام کتب میں ہے کہ صحابہ نے آپ سے کہا ھذا السلام قد عرفنا، سلام تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، اپنا اپنا پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، فکیف نصلی، صلاۃ کیسے ہوگا، درود کیسے ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا ہے. تو آپ نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ تم تو عرب ہو، میرے شاگرد ہو، اللہ نے جس جماعت کو میرے لیے چنا ہے وہ تم ہو، اور قیامت تک تم سے بہتر کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا، اور تم ہی دوسروں کے لیے مشعل راہ بنو گے، تم ہی قرآن کے گواہ بھی ہو، قرآن جاننے والے بھی ہو، قرآن پر پہلے پہلے عمل کرنے والے بھی ہو، اور کائنات کے کونے کونے تک قرآن پہنچانے والے بھی ہو. صحابہ جیسے کون؟ آپ لوگ مل کر کے کوئی درود شریف بنا لیں، بعد میں لوگ آئیں گے اور انہوں نے بہت کچھ بنایا ہوگا، آپ نے یہ اجازت ان کو بھی نہیں دی. آپ نے کہا قولو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. نمازوں کے اندر جو پوری امت پڑھتی ہے، یہ آپ نے تعلیم فرمایا ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ صلاۃ و سلام کے مسئلے میں بھی یار لوگوں سے بے ادبی ہو رہی ہے اور زیادتی ہو رہی ہے. ان کے اپنے بنائے ہوئے صلاۃ و سلام، یہ پیغمبر کے اس انداز اور صحابہ کے اس سوال اور پیغمبر کے جواب کے سراسر خلاف ہے. میرے پاس ایک شخص یہاں آتا تھا اور وہ مجھے کبھی کبھی کہتا تھا اور اچھی بات کرتا تھا، پولیس افسر تھا لیکن دیندار تھا اور دین کو پسند کرتا تھا، اور ہمارا بیان سنتا تھا تو خوش بھی ہوتا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ ان کے ہاں اختلافات زیادہ بیان ہوتے ہیں. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی اور رسولوں کی آمد کا مقصد ہی اختلافات سمجھانا ہے، تاکہ لوگوں کو رائے راست ملے اور وہ شرک سے، بدعت سے اور بے دینی سے بچ کے صحیح راستے پہ چلے. تو وہ مجھے کبھی کبھی کہتا تھا کہ جی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میں بھی سنتا تھا. ایک دن میں بھی بڑے موڈ میں تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا، تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ اکثر یہ تو کہتے ہیں لیکن یہ کبھی غور نہیں کیا کہ اختلاف کیا کس نے. ہمارے پیغمبر نے جو صلاۃ و سلام تعلیم کیا ہم وہیں پڑھتے ہیں، اسی کو ثواب سمجھتے ہیں، تو ہم تو متفق دین پر ہے. اور جن لوگوں نے اپنا بنایا ہے، کئی قسم کا بنایا ہے، تو اختلاف تو وہاں سے ہوا، یہ بات جا کے ان کو کہنا ضروری ہے. اب دیکھو پیغمبر نے جو درود و سلام تعلیم فرمایا، اس کے علاوہ جو پڑھنے لگے تو نافرمانی ہے. دیکھو وہ بیٹھ کر ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آہستہ ہیں اور یہ چیختے ہیں، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے اور یہ سارے مل کے پڑھنے لگتے ہیں. پورا اختلافات کا بھرمار ہے. تو میں نے کہا آپ ہمیں سمجھائے کہ ہم کون سا اختلاف کر رہے ہیں، ابھی سے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تو متفق دین پر آئے ہیں، ان کا اور ہمارا درمیان یہی نقطۂ نزاع ہے کہ وہ جعلسازی کو دین منوانا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دین وحی کا نام ہے، ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں خالص وحی کی پابندی کروں گا. وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں تمام انبیاء جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر امام تھے، پیشوا تھے، قوموں کے مقتدا تھے. امامت یہی سے شروع ہے. کوئی اور تفسیر کوئی کرے غلط کرے گا، تحریف کرے گا. آپ کو جو کہا گیا کہ جب تک آپ موجود ہیں آپ ہی پڑھائیں گے نماز، اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، یہی نماز مراد. اور اسی امامت سے آپ پورے اسلام کو کنٹرول کرتے تھے، اور آپ نے اپنے محبوب اور پوری امت کا پسندیدہ انسان ابو بکر کو اپنے بعد اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، اور اسی کو جمہور صحابہ نے حجت بنایا حضرت ابو بکر صدیق کا خلیفہ اول ہونے کے لیے. کہ بس جب حضرت نے یہاں کھڑا کیا ہے تو اپنے مسلح پر، تو آپ سے بہتر نبی کی نگاہ میں کوئی اور نہیں تھا، لہذا مہاجرین و انصار متفق ہو جائے بنو ثقیف بنو ساعدہ میں، ثقیف بنو ساعدہ میں. والحمدللہ علی ہذا. غور کیا جائے تو صحابہ کرام کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا تاکہ شر فساد کے راستے بند ہو جائے. آج دنیا کے اندر حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، لیکن وہ اول درجے کے مفسدین ہیں. جو فرعون کو اللہ نے کہا الان، ابھی مان لاتا ہے. وقد كنت من المفسدين، حالانکہ آپ پرلے درجے کے فسادی بادشاہ تھے. ملک مصر میں کوہرام آپ نے مچایا، ملک مصر کے مکینوں کو عبادت پر آپ نے مجبور کیا، اللہ سے آپ نے ان کو دور کیا. وجہ اس کے یہ کہ یہ خلافت نہیں ہے. خلافت اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ سے لینے کا اور پھر وہی بندوں کو دینے کا نظام ہو. انبیاء اور مرسلین یا ان کے جانشین وہ اول درجے کے مسلمان ہوتے ہیں، اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ مسلمان رہے، مسلمان رہے. مسلمان رہنے کے لیے دن بھر میں پانچ باجماعت نمازیں ہیں، اس کے آگے پیچھے سنت و نوافل ہیں. مسلمان رہنے کے لیے مال کی پائی پونے کی زکات دینی ہے. فقہا کہتے ہیں زکات علی الحساب نہیں ہوتی، کیسی ایک رقم نکال لیجیے ہو گئی، یہ زکات نہیں ہے، یہ گپ شپ ہے، یہ زکات کا مذاق اڑانا ہے. پائی پونے کا حساب کر کے زکات بنا لو، الا ایک نصف یا نصف سے زیادہ آپ مال لٹا دیں، ٹھیک ہے، پھر تو آئی گئی اس میں زکات، تو 2.5% نصف تو ہے نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ 1,00,000 ادھر دے دیے، 50,000 زکات ہو گئی. حساب کر لے آپ، جب حساب کرنے بیٹھتے ہیں زکات بنتی ہے 2 کروڑ. یہ مسلمانوں نے کا طریقہ نہیں. جس کے ذمہ حق باقی ہو وہ کتنا بڑا مجرم ہے. صرف ایک مثال دیتا ہوں، آنکھیں کھولو، اجدہا کی طرح صرف مال پر سینہ ڈالنا انسانیت نہیں ہے. مال جہاں سے آیا ہے وہاں جائے. میں نے ایک تصبا کہاں سے کمایا، وفی مان فقا، اور خرچ کام کیا ہے، دونوں سوالوں. ہر چیز کا ایک سوال ہے، علم کا ایک سوال ہے ماذا عمل بھی، کیا عمل کیا تھا، عمر کا ایک سوال ہے فیما افنا، کہاں گزاری، جوانی کا ایک سوال ہے فیما ابلا، کہاں پرانی کی. لیکن مال ایک ایسی مصیبت ہے، یہ تمام معاصی اور تمام گناہوں کی جڑ ہے، سب ہلاکتوں کی طرف یہ مال لے کے جاتا ہے. نہیں ہے تو اور پریشانی، زیادہ ہے تو اور بے چینی. اگر دنیا نہ باشد درد مندے، وگر باشد بمہرش پائے بندے. اگر دنیا نہیں ہے تو اور غم، اور اگر ہے تو پھر اس کی محبت میں اولاد کو، اہل خانہ کو، خاندان کو، قوم کے قوم اور پورے پورے ملک کو داؤ پر لگائے جاتے ہیں. مال کی زکات کے سلسلے میں یاد رکھے کہ اگر زکات باقی ہو کسی کے ذمے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. زکات تو ایک فرض قطعی چیز ہے جو اللہ نے فرض فرمایا، اور 200 کے قریب قرآنی آیات صراحتاً اشارتاً دلالتاً موجود ہے، ہزاروں احادیث اور فقہ لبریز ہے اس سے. زکات کی دو بنیادیں ہیں مال کی، ایک تجارت دوسری زراعت. ہر وہ مال، یہ ریت اور مٹی، یہ پتھر، یہ بھی جب تجارت کی غرض سے کوئی کاروبار کرے تو مال تجارت پر زکات فرض ہو جائے گی. مال تجارت پر جب سال گزر جائے زکات فرض ہو جاتی ہے. آپ بجری ریتی کا کام کرتے ہیں، اس میں ایک سرمایہ صرف ہوتا ہے، یہ تجارت ہے. آپ پلاٹنگ کر رہے ہیں، یہ تجارت ہے. آپ دکان چلا رہے ہیں، یہ تجارت ہے. آپ کارخانہ اور فیکٹری لگائے، یہ تجارت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مال دو طرح ہیں، ایک جامد مال ہے جیسے دکان کا وجود، زمینیں، باغات، گھر، پلاٹ، مکانات، وجود، وجود مال، جس کو جامد مال کہتے ہیں. اور ایک وہ مال ہے جو رننگ پر ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. زکات رننگ والے مال پر ہے جو جامد ہو چکی ہے. زمین پر زکات نہیں، فصل پر ہے. باغ پر زکات نہیں، جو پھل اس میں آئیں گے اس پر زکات آئے گی. ایک شخص کی ایک نہیں 50 بنگلے ہیں، کوٹھی ہے، ایک پر بھی زکات نہیں. لیکن اگر اس کا یہ کاروبار ہے کہ خریدتا بیچتا ہے، زکات یقیناً فرض ہو جائے گی. یہ اس خیال سے پلاٹ خریدنا، یا اس خیال سے مکان خریدنا، یا اس ارادے سے خریدنا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی، یہ تو سارا ہر انسان کا طریقہ ہے. مال رکھتا ہی اس لیے کہ جب مجھے، میرے بال بچوں کو، میری عزت کو ضرورت ہوگی تو اس سے تجارت نہیں بنتی. تجارت تو کسب کو کہتے ہیں، مال کے روش کو کہتے ہیں، رفتار کو کہتے ہیں. ان باریکیوں کو بہت سارے مولوی بھی نہیں سمجھتے. اس لیے میں نے ضمناً یہ مسئلہ بھی بیان کیا تاکہ آپ کے کان کڑے ہو جائیں، اور جن کو خدا نے ہوش اور عقل دی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے. دین میں یہ کمال ہے کہ سمجھنا اول ہے، سمجھنے کے بعد عمل بہت آسان ہے. یہ جتنے بے نمازی ہیں، آپ یقین کر لیں ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. بس اتنا پتہ ہے کہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس فرضیت پر ادائیگی فرض ہے. لیکن جب انہیں نماز کی برکات، فوائد، تفصیلات، مسائل، احکام، فرائض، واجبات، سنن، آداب سب کا پتہ چلے گا، یہ گزری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہوں گے. میں مثال اس لیے دے رہا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ زکات علل حساب نہیں، پائی پونے کا حساب کرو، اور منشی رکھو، مال کے ماہرین رکھو، اور ان کو کہو یہ میرا مال ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے. مفتی سے معلومات کر لو کہ بھائی زکات کن کن اصول پر آ رہی ہے، وہ مسئلہ لے کے چلے جاؤ. اور منشی تنخواہ پر رکھو، اسے 20,000، 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ دے دو، کہ میرے سارا مال سیٹ کر لو، کل کتنا ہے، اضافہ کتنا ہوا، سال میں آیا کتنا، گیا کتنا، یہ سارا جمع کر لے، اور سال کے اخیر میں جو اصل بچا یا کچا اس پر 2.5% زکات آ جائے. اگر کسی شخص پر زکات فرض ہو چکی ہے اور اس نے زکات نہیں نکالی تو کہتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر موت تو آ سکتی ہے کسی وقت، موت تو کوئی گپ شپ نہیں ہے، اصل بات جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اور اس پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک بات کی تاکید کی گئی تھی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان رہو تاکہ مسلمان مرو. جو مسلمان رہے نہیں مرے گا کہاں سے؟ وہ ایک آج ایک بے غیرت کا اخبار میں بیان آیا ہے، نام اس کا ہے آصف محمود، کہتے ہیں میں عیسائی ہوں. نادرا والوں سے غلطی ہو گئی، کسی نے صحیح بیان دیا ہے کہ اس کا سر قلم کرنا چاہیے. مسلمانوں کے نام کفار کیوں رکھتے؟ اور جب آپ کافر ہے اور عیسائی ہے تو آپ کو آج سے پہلے ہی بات واضح کرنی تھی. کتنے مسلمانوں نے آپ کو سلام کیا ہوگا، آپ سے ہاتھ ملایا ہوگا، آپ سے اسلامی محبت کی ہوگی، اور تو اندر سے بچو اور سانپ ہے. ضرورت پیش آئی یا کلیت کی سیٹ آسان ہے تو اس کے لیے ایمان ڈبو دیا. ایمان تھا بھی یا نہیں، اور ان سرکاری لوگوں کا ایمان بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. توبہ توبہ. اخبارات کیا ہے؟ ایک تماشا ہے. اخبار کیا ہے؟ ہے جمالوں کا ایک کھیل ہے. اخبار کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کا آئینہ دار ہے. اخبار کیا ہے؟ عزت اور ناموس کے خلاف کھیل کود ہے. اخبار کیا ہے؟ خون سے رنگے ہوئے صفحے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم فقیر، اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. توبہ توبہ. میں اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو آپ آگے آ کر کے فرماتے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. بعض لوگ قرضے لینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، اور پھر ادھر جو چوری چکوریوں سے ان کو خاموش کرتے ہیں یا ان کے خلاف سازش کرتے ہیں. یہ غیرتی لوگوں کا کام نہیں. اول تو قرض لینا نہیں چاہیے. تصوف کے اندر سب سے بڑا گناہ قرض لینا ہے. توبہ، کتنا مشکل اور کس قدر امتحانی زندگی ہے. خواجہ فرید گنشکر کے سامنے دسترخوان بچا، کھانا چنا گیا، جب کھانے کو ہاتھ لگایا واپس چھوڑا، اور فرمایا اٹھتا ہی نہیں، ایک پتھر ہے، سقل ہے باری پر. خدام با صفا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ جنگل سے سبزی وہ کاٹ کے لایا، جوش میں نے دیا، لکڑی یہ لایا، نہ جانے حضرت والا کو، روشن ضمیر کو کیا چیز محسوس ہوئی. آپ نے پوچھا نمک کہاں کا ڈالا گیا؟ کہا سامنے ہندو بنیا سے ادھار لائے. آپ نے فرمایا بغیر نمک کے کھانا کوئی گناہ ہے کیا؟ اور پھر فرمایا ہمارے فقیروں کے ہاں قرض لے کے کھانا اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ موت مرے آدمی لیکن دوسروں کی چیزیں نہ کھایا. توبہ توبہ. تو آپ جنازے کے سامنے پوچھتے تھے کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ تو لوگ کہتے جی حضرت ہے. کہا حل ترک کلہو وفان، اس کی ادائیگی کوئی صورت ہے؟ اور جب وہ کہتے کہ ہے جی سب کچھ ادا ہو جائے گا تو آپ نماز پڑھا لیتے تھے، اور جب وہ کہتے کہ نہیں تو آپ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے، میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم پڑھ لو، میں پیچھے ہٹتا ہوں کیونکہ اس نے بڑی زیادتی کی، لوگوں سے پیسے لے کے اور دینے کی کوشش نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا. تو صحابہ کرام تو محبت کے پیکر تھے. وہاں سے ایک آدمی آگے بڑھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ حضرت آپ جنازہ پڑھا لیں اور اس کے ذمہ جتنا قرضہ ہے میں ادا کروں. تو آپ کی ناراضگی میں بھی صحابہ کی خیر تھی، پیغمبر کی ناراضگی اور غضب میں بھی خدا کی رحمت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو قرض لینے میں ذرا احتیاط کرو، اور جو لے چکے ہو اس کو مرنے سے پہلے ادا کرو، اور موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ جی موت تو بہت دور ہے، کون کہتے کہ دور ہے؟ یہ جو دھماکہ ہو گیا دینی ادارے میں اور گیٹ پر چھوٹے چھوٹے بچے اور بے قصور مارے گئے، انہوں نے سوچا تھا کیا کہ آج ہمارا جو نا آخری وقت ہے دنیا کے اندر؟ اور یہ روزانہ جو کراچی کے اندر مولی اور گاجروں کی طرح بلا وجہ کاٹے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی جرائم پیشہ نہیں ہوتا، ایک بھی واقعتاً قتل کا لائق نہیں، سب بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو معلوم تک نہیں ہوتا. اس لیے قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت آئے گی پیچھے نہیں ہٹے گی. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم علم اور عقل سے کام لو. موت ایک ہنگامہ ہے، موت تو تمام لذتوں کو زہر کرنے والی ہے، حازم اللذات ہے. موت تو تمام امیدوں پر پانی پھیر دے گی، موت تو زندگی کے سارے راستے بند کر دے گی، موت تو آخرت کا ایک مرحلہ ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی میری موت ہے. نبی آخر زمان آئے تھے اور چلے گئے، قیامت شروع ہو چکی ہے. ہم قیامت کے درمیان سے گزر رہے ہیں، ہمیں بہت سوچنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم مسلمان رہے اور مسلمان مرے. اللہ اللہ، ہمارے سلسلے کے جو بہت بڑے بزرگ ہیں، آیت من آیات اللہ حجت اللہ علی العلم والعلماء المحدث الکبیر والفقیح علی الاطلاق، امام الاثر شیخ المشائخ استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک عجیب بات بس اسی پر ختم، وہ یہ کہ ان کے والد نے، شاہ انور شاہ صاحب کے والد نے، ہمارے استاد محترم مولانا یوسف بن نوری جو حضرت شاہ صاحب کی خصوصی خدمت میں تھے، ان سے پوچھے کہ میرا بیٹا انور شاہ کیسا آدمی ہے؟ حضرت بن نوری نے کہا حضرت بحر و بر میں کائنات میں ان کی نظیر نہیں ہے، کسی علم میں امام ہے. آپ نے فرمایا یہ باتیں مولوی جانے، میں تو مولوی نہیں ہوں، میں ایک بات جانتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا انور شاہ یہ مسلمان بہت اچھا ہے. آفرین، کیا قیمتی بات. فرمایا یہ میرا بیٹا محمد انور شاہ بہت اچھا مسلمان ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اور کامل مسلمان بنائے، اور محمد انور شاہ اس عاجز اور فقیر کے بیٹے کو بھی اللہ اول و آخر ساری زندگی علمن عملن حالن معلن بہترین مسلمان بنائے. فاخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر الحلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية لمسلم والنسائي ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأسفيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة رواه أصحاب السنن وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه الترمذي في الجامع السنن وابو بكر ابن ابي شيبه في المصنف وقال لعثمان استحيت منك ملائكه الرحمن رواه اصحاب السنن وقال لعلي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام رواه البخاري وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں اللہ پوچھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب زید مجدکم بغیر سلام کلام کے. لڑکے کی طرف سے عقیقہ کا دو بکرا مختلف دو شہروں میں کیا جا سکتے، یعنی ایک بکرا وہاں جہاں لڑکا پیدا ہوا، دوسرا بکرا وہاں جہاں لڑکے کے عزیز رہتے، کوئی حرج نہیں. دو بکرے کاٹنا مقصد ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی سوانح پر لکھی گئی اردو زبان میں، اورنگزیب عالمگیر ہی اس کا نام ہے، سوانح اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. ویسے رقعت عالمگیری زیادہ بہتر ہے، رقعت عالمگیری اور قاریان ہند، اس میں بھی بادشاہ سلامت کے بہت سارے عجائب آئے ہیں. خواجہ نظام الدین کے سوانح پر لکھی گئی اردو ترجمہ کے ساتھ حضرت کی اپنی کتاب جو ان کے شاگرد خاص امیر اعلی سنجری نے لکھی ہے، فوائد الفؤاد، یا امیر خسرو کی لکھی ہوئی افضل الفؤاد، بہترین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اولاد برکت دے، اور محمد انور شاہ کو آپ کی چاہت کے مطابق علم کا سرچشمہ بنے. آمین آمین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. حضرت میرا سوال، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العزت کا منصب پوچھا، جس کے جواب میں نبی کریم نے سورہ اخلاص سنائی، جس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. آخر اس کو ایسی کیا بات سمجھ میں آئی تھی؟ پھر اس کے بعد ایک صحابی نے اس کو اونٹنی پیش کی. واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، اور اس نے آپ سے سوال جواب کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کو رب نے آپ کو جو وحی کی ہے وہ سناؤ. آپ نے سورہ اخلاص سنائی. اس نے کہا کہ سورت کے اندر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر دیتے ہیں. نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر ویعطی الجزیل. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی آئے ہیں اور کس قدر سمجھدار ہے. اس سورت کے اندر مختصر سے مضمون میں اللہ کی توحید جمعیت کے ساتھ ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے درخواست کی کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو ان قریب بیانے والی ہے، وہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دے دے. جبریل آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے گا، اور اس کے بدلے میں 87,000 جنتی اونٹنیاں اس کے لیے سجائی جا رہی ہے. اور پھر ہر صحابی نے گھر سے ایک اونٹ لا کے دیا. جاتے وقت اس عرابی کے پاس 1,000 اونٹ ہو گئے تھے. موجم الصغیر للطبرانی، اس میں یہ باحوالہ موجود ہے. دو گئے نہیں حضرت، پہلے یہ تم کے حوالے بھی دیا کرتے تھے. اللہ حسن جو بینکنگ کے متعلق تھا، اس میں تنقید کے اختتام میں لکھا تھا صرف انہیں نشانہ بنایا، انہیں زمیندار ٹھہرایا، یہ انہیں تان کیا، کئی اچھے ہوتے اختلاف سر علماء تک محدود رہتا. اب اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بینکنگ اور اس کو اسلامی کہنا یہ تو علماء کا مسئلہ نہیں، عوام میں بھی پھیل گیا. اور بینکوں میں پیسے تو عوام رکھتے ہیں، علماء رکھے یا نہ رکھے، تو مسئلہ عوام کو بتانا ضروری ہے کہ جو لوگ اسے اسلامی بینکنگ کہتے ہیں وہ غلطی پر ہے، اور یقیناً وہ خالص سود ہے. آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ببانگ دھول ڈنگ کی چوٹ 400 فقہاء مفتیوں کی الگ رغم یہی تحقیق ہے. اور بینکنگ علماء یقیناً غلطی پر ہے، اور ان سے بہت بڑی لغزش ہو رہی ہے. میں اپنے مال کی زکات اپنے بھائی کو دے سکتی ہوں جب وہ مستحق ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور فہم میں برکت فرمائے. اللہ آپ کا سایہ تا دیر سلامت. آمین. سلفی کون ہے؟ سلفی جیسے امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام ابو یوسف، امام محمد، اکابر اور بزرگ گزشتہ صدیوں کے، وہ سلف کہلاتے ہیں. آج کل تو سلفی وہ جو حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں اور دروغو اور مکار فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ پر بحث جاری ہے کہ امام حرم سلفی ہے یا نہیں. شاہ عبداللہ نے بیان دیا ہے کہ نہ ہم سلفی ہے اور نہ اہل حدیث ہے, اور سلفیوں کو وہاں سے چن چن کے باہر نکالا ہے. اس لیے ان کی داڑیاں چھوٹی ہو گئی کہ وہاں سے ریال بند ہو گئے, اور ان کی مار دھاڑ خوب کی, اور تمام درس ان کے حرم میں اور ہر جگہ بند کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ شاہ عبداللہ کی عمر میں برکت دے, آتے ہی اس فتنے کی دم کاٹیے. اس لیے اس وقت وہاں سلفی خلفی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, یہ سب چوہے گھونسلوں کے اندر اور بلوں میں چھپے ہوئے ہیں. وہ تو امام احمد ابن حنبل کی فقہ کے پابند ہیں اور وہ حق امام ہیں, اور امام احمد خود بعض مسائل میں حدیث کی طرف مائل ہے, جس کی وجہ سے انہیں ظاہریہ کہا گیا, درست اور صحیح ہے. لوگ قرآن خوانی کے لیے مدرسے سے بچے بلاتے ہیں, قرآن خوانی کے بعد ان کو پیسے دیتے, کیا یہ پیسے دینا صحیح ہے؟ اگر تھوڑے پیسے ہیں تو غلط ہے. فلا تشتروا بآیاتی ثمنًا قلیلا, زیادہ ہے. اس زمانے میں کم از کم ایک طالب علم کو 1000 روپے ہو, اس سے کم ہو تو گناہگار ہوگا, زیادہ سے زیادہ دیا جائے. اگر عام بوتلیں پلائی تو گناہگار ہوگا, اور اگر دودھ میں شربت بنایا, پستے بادام ملایا, تو انشاءاللہ یہ عمل جنت کا عمل ہوگا, اور جس کام کے لیے قرآن خوانی ہوئی وہ خوب ہوگی. اگر بڑے گوشت کا قورمہ کھلایا یا کچھ نہیں کھلایا یا چنے والے لڈو, تو کارخانے میں آگ لگے گی اور ان قریب سب کچھ جھلسے گا. اور اگر بہترین قسم کے بالوشائی سے توازو کی گئی اور بکرے اور مرغی چکن کے قورمے اور بریانی کھلائی گئی اور طالب علموں کو خوب اعزاز و اکرام سے بھیجا گیا, تو انشاءاللہ نسلوں کے لیے یہ قرآن خوانی کافی رہے گی. میں نے کچھ رقم اپنے ایک دوست کو تجارت کے لیے دی ہے, ہر ماہ وہ نفع میں میرا حصہ مجھے دیتا ہے, کچھ وہ خود لیتا ہے, میرے اوپر زکات لگائی. اچھا ہے, پتہ نہیں بھائی سے اپنے دوست سے نفع کس طرح لے رہے ہیں, فیکس لے رہے ہیں یا اس کا ثواب دید پر ہے؟ اگر فیکس ہے تو دونوں دوست جہنمی اور سود خور پرلے درجے کے. زکات تو بات کی بات ہے, پہلے معاملہ ہی غلط ہے. باقی سال کے اختتام پر کل رقم ما فائدہ یا کل رقم نفی کٹوتی جو بچتا ہو 2.5% زکات آئے گی. کیا کوئی حدیث سنانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ سکتا ہے؟ نہیں, یہ آداب نہیں ہے. اعوذ باللہ صرف قرآن کے لیے, حدیث سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کے گراؤنڈ فلور پر نماز نہیں پڑھائی جاتی, وہ بالکل بند کی ہوئی ہے, اور فرسٹ فلور پر نماز پڑھائی جاتی ہے, کیا اس طرح صحیح ہے؟ اگر یہ کسی انتظام کا تقاضا ہے تو جائز ہے. مسئلہ نمبر 3, اگر کوئی شخص صرف فرض نماز پڑھتا ہے باقی کچھ نہیں پڑھتا, اگر کوئی عذر ہے تو خیر ہے, ورنہ باہر میں لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے سنت چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہو جائے گا. جو لوگ پینٹ کے پائجامے موڑ کر شلوار کے پنچے اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں, ان کے متعلق علماء کیا فرماتے ہیں؟ بالکل درست اور صحیح ہے. بخاری شریف میں حضرت عمر نے کہا, ارفع ثوبک, کپڑا اوپر کر لو, یعنی پانچے اوپر چڑھا لو. اس لیے پانچے اوپر چڑھانا بخاری سے حضرت عمر کا عمل ہے. اس کے سامنے بدعتیوں کی لنگری لوٹ کوئی چیز نہیں ہے, وہ سب دھوکہ دہی ہے. وہ اصل میں ہے پانچے نیچے کرنے والی جہنم جانے والی جماعت. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ علماء حق کی حفاظت کرے, آمین. مفتی صاحب سے اچن میں جو برف باری ہوئی ہے, جو فوجی پھنس گئے تھے, نکل گئے تھے, یہ ہو گیا تھا, وہ گیا تھا, جنازہ ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ ان کو بخشے, اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے, قوم کا بہت بڑا سرمایہ ضائع ہوا ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی گئی, اس کے بعد درود شریف خطبہ بھی بلند آواز سے. یہ کوئی غیر مقلد یہی مینڈک خور ٹاپچیر پہنچا ہوا ہے, شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. حرمین شریفین آپ دیکھتے ہیں, کسی وقت بھی دیکھ لیں, وہاں ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں, کبھی بلند آواز سے نہیں ہوا. اور حرمین شریفین میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا, اور اس کے بعد درود, اور اس کے بعد دعا, 4 تکبیروں سے جنازہ ہے. نہ جہر ہے اور نہ سورہ فاتحہ زور سے ہے اور نہ اس میں پڑھی جاتی ہے. اس لیے غیر مقلد ایک گمراہ جماعت ہے. ایک مولوی نے نکاح پڑھا رہی ہے لیکن شروع میں خطبہ نہیں پڑھا, ایک آیت شریف پڑھی اور حدیث شریف نہیں پڑھی, نکاح ہو گیا ہے. آج کل ایک خاص پتھر پر مرحوم کی تاریخ وفات کے نام لکھ کر قبر کے اوپر رکھتے ہیں، جائز ہے. اس وقت تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرضوں کی تبلیغ فرض ہے، سنت کی تبلیغ سنت ہے. اس وقت جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ جہاد بالفعل فرض کفایہ ہے، اور عزم کا جہاد فرض عین ہے. آل حدیث کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے. ہری پگڑی والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی. پنج پیری کے پیچھے نماز درست ہے، بشرطے کہ علماء دیوبند کا گستاخ اور بے ادب نہ ہو. اگر علماء دیوبند کا گستاخ اور بے ادب ہے تو وہ بھی غیر مقلد اور بدعتی کے حکم میں ہے، اس کی اقتداء میں بھی نماز نہ پڑھی جائے. میں موتی مال والے بابا مرحوم کی بیٹی ہوں، برائے مہربانی میرے شوہر عبد الرحمان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزگار دے. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری بیٹی کو مرگی کا مرض ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ و قنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها ما بطن. جہاں اموات ہوئی ہے کوئٹہ بلوچستان میں، دینی ادارے میں دھماکہ ہوا، جو لوگ وہاں مرے ہیں اللہ شہداء و سعداء بنائے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی دے، اور ظالمین کو اپنی گرفت میں لے. سیاچن میں جو فوجی مرے ہیں دبے ہیں، اللہ انہیں بھی شہادت کے مقامات عطا فرمائے. ملک کے اندر جو ابتری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جلدی حالات سازگار بنائے. پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ سکون، راحت و عزت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں اور پورے ملک میں باقاعدہ امن، قرار، سکون قائم فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں، اللہ سب کی مرادیں عطا فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانی رفع دفع فرمائے. صلی اللہ تعالی